السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. زندگی کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے سر پر سایہ فگن ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال رکھے، ہر قسم کی تکالیف سے، آزمائشوں اور امتحانات سے، بیماریوں اور بلاؤں سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ تین چیزیں ہیں جو ان ایام میں جن کا اہتمام حد سے زیادہ ضروری ہے: صدقے کی ادائیگی جس سے بلائیں ٹلتی ہیں، استغفار کا اہتمام جس سے اللہ تعالی غم فکر فکرات بندے سے دور فرما دیتے ہیں اور رزق وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہ ہو، اور تیسری چیز دعاؤں کا اہتمام کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالی سے اپنی ہر مراد کو مانگ لیتا ہے. صدقہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا، بلکہ اللہ تعالیٰ صدقے میں دی ہوئی رقم کا بدل، نعم البدل، عطا بھی فرماتے ہیں اور مال میں برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو صبح و شام یہ دعائیں دیتے ہیں: اللہم اعطی منفقا بدلا واعطی ممسکا تلفا. فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اے اللہ، اپنی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما دے. دوسرا فرشتہ بدعا کرتا ہے کہ یا اللہ، آپ کے دیے ہوئے مال کو روک روک کے رکھنے والے کے مال کو تلف فرما دے، ضائع فرما دے، ختم فرما دے، برباد فرما دے. فرشتوں کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں. تو صدقے سے مال نہیں گھٹتا، صدقہ دینے والا فرشتوں کی دعائیں پاتا ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا ارشاد نقل فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں فرمایا کہ ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کرتا رہ، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. اس یقین اور اعتماد کے ساتھ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، الصدقۃ ترد البلاء، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں اور وبائیں ٹلتی ہیں. اور فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن غضب الرب، فرمایا کہ صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہی صدقہ ہے جس کی برکت سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے کہ انسان کا دنیا سے واپسی کا سفر بڑا ہی قابل رشک ہوتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ وہ آخرت کی منزلوں پر روانہ ہو جاتا ہے. یہی صدقہ ہے جس سے دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کے دل کی نکلی ہوئی دعائیں اس کا بیڑا پار کر جاتی ہیں. صدقے کے لیے انسان کی اپنی حیثیت وہ دیکھی جاتی ہے. تنگ دست انسان جو ایک درہم بھی، ایک روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ مالدار کے لاکھوں درہموں سے بسا اوقات سبقت لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہاں کمی اور زیادتی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ بندے کا خلوص اور درد دل دیکھا جاتا ہے کہ کس درد کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ، کس تڑپ کے ساتھ وہ اللہ کے راہ میں اپنا مال دے رہا ہے. تو صدقے کی ادائیگی بلاؤں کو ٹالنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اور وہ حدیث مبارک بھی میں نے پچھلے مضمون میں سنائی تھی, سن سن کے ہمیں ازبر کر لینی چاہیے, دل دماغ پہ نقش کر لینی چاہیے, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاہ, اپنے مال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے محفوظ کر لو, وداوا مرضاکم بالصدقہ, اور صدقے کی ادائیگی سے اپنے بیماروں کا علاج کر لو, واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, اور آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرو دعاؤں کے ذریعے, گڑ گڑانے کے ذریعے. یہ سبق میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ اذا تکررا تکررا, اذا تکررا تکررا, جب بات کو دہرا دیا جاتا ہے تو وہ پختہ ہو جاتی ہے, دل دماغ پر نقش ہو جاتی ہے. تو صدقے کی ادائیگی یہ بہت بڑی بڑی بلاؤں کو ٹالنے کا باعث اور ذریعہ ہے. اور دوسرا عمل ہے استغفار. یہ وہ عظیم الشان وظیفہ ہے جو خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دیا ہے, اور بڑے پیارے انداز سے فرما دیا کہ جب تک آپ میرے بندوں کے درمیان موجود ہیں میں اپنے بندوں کو عذاب دینے والا نہیں ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت کی موجودگی ہو کائنات میں اور ساتھ میں اللہ کا عذاب قہر بھی نازل ہو. فرمایا کہ ایک ساتھ میری رحمت اور غضب دنیا والوں پر جمع نہیں ہوں گے. آپ کی موجودگی, اس دنیا کے اندر آپ کا موجود ہونا, یہ اللہ کے عذابوں کے لیے رکاوٹ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں. ساتھ ہی فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عذاب دینے والے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہوں. یہ وہ وظیفہ ہے جو خود رب کائنات اپنے بندوں کو عطا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے قہر سے, میرے عذاب سے بچاؤ چاہتے ہو, استغفار کی کثرت رکھو, اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ معافی مانگتے رہو, استغفار کرتے رہو. استغفار کرنے والی قوم پر اللہ کا کبھی بھی عذاب نازل نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ کوئی عذاب آیا ہوا ہے, کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے, کوئی بلا ان کے اوپر آ کے اس نے ان کو گھیر لیا, کسی بھی شکل کی کوئی مصیبت, کوئی بلا, کوئی آزمائش ان پر آئی ہوئی ہے, استغفار کی کثرت کی بدولت وہ بلا, وہ وبا, وہ عذاب, وہ اللہ کی ناراضگی کے معاملات سارے ٹل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سچے, ان کے وعدے سچے, ان کے فرامین بڑے پکے, ان کے وعدے بہت پکے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے ہوں, صبح و شام کثرت سے استغفار کرنے والا, اور کچھ نہ بھی ہو صرف استغفر اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختصر استغفار سکھائے ہیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ ربی, یہ مختصر ترین استغفار کے کلمات ہیں. نماز کا سلام پھرتے ہی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے 3 مرتبہ. جب صحابی نے اس بات کی روایت آگے کی تو اگلے نے پوچھا شاگرد نے کہ کون سا استغفار کرتے تھے, فرمایا کہ سلام کے فوراً بعد 3 مرتبہ آپ فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یا اللہ عبادت انجام دی ہے, ایک اہم ترین فریضہ انجام دیا, لیکن شاید کہ اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, آپ کی شایان شان عبادت نہ کر سکے ہوں. وہ جوش اور جذبہ, وہ خلوص, وہ خشوع اور خضوع, وہ ادب اور احترام, وہ آپ کی محبت, وہ آپ کی معرفت, وہ آپ کی ہیبت اور جلال, شاید کہ وہ کامل مکمل ہم نے اس کو ملحوظ نہ رکھا ہو. نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ, اللہ سے اپنی اس کمی کے اوپر مغفرت مانگنا. تو استغفار کے اندر مختصر ترین استغفار استغفر اللہ, اس کی انسان کثرت رکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جو مستند ترین حدیث ہے, فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, دل میں ندامت بھی ہے, شرمندگی بھی ہے, احساس بھی ہے کہ یا اللہ گناہگار ہوں, رات دن صبح و شام تیری نافرمانیاں کر جاتا ہوں, غفلت برت جاتا ہوں, کمی کوتاہی کر بیٹھتا ہوں, تیرا چلتا پھرتا گناہگار بندہ ہوں, لیکن تو نے ہی فرمایا ہے, فرمایا ہے کہ جو بندے والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. میرے وہ بندے جو کوئی برائی کر بیٹھے, کوئی گناہ, کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے, یا میری نافرمانی کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے, زیادتی کر بیٹھے, اپنے لیے عذاب کو واجب کر چکے ہوں, پھر ان کو ندامت ہوئی. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم, اس کے بعد جب ندامت ہوئی اللہ تعالی کو یاد کیا, فرمایا کہ اللہ وجد اللہ تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان پائیں گے. فرمایا کہ فاستغفروا لذنوبهم, یہاں پر بھی جو بندوں نے اپنے اس احساس سے ندامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی, فرمایا کہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے سوا ان بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ہے کون. یہاں سوالیہ انداز میں اللہ پاک نے بندوں کو اپنی طرف سے بشارت دی ہے, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا اپنے بندوں کے گناہوں کو اور معاف کرنے والا ہے کون. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں پر, بندہ جب ندامت کے ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ, ربا گناہگار ہوں, اقراری مجرم ہوں, سیاہکار ہوں, تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں. اعتراف اور اقرار یہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ حد برم نہیں ہے, حیل حجت نہیں کرتا, دلیل بازی نہیں کرتا, اس لیے یوں کیا اس لیے یوں کیا, نا یا اللہ اقراری مجرم ہوں, صدا گناہگار ہوں, سیاہکار ہوں, استغفر اللہ, رب میری مغفرت فرما دے, میرے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں علیم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب, کیا میرا بندہ اس بات کو جان گیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخشے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے, پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تذکرہ فرما کر معاف فرماتے ہیں, تیسرا کے پھر گناہ کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تذکرہ فرما کر معاف فرماتے ہیں. فرماتے ہیں بندے جب جب تو گناہ کرے گا جب جب میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. اس رب نے استغفار یہ تریاق رکھا ہے گناہوں کا, شرط یہ ہے کہ ندامت ہو. سچی توبہ کی شرائط تین ہے کہ کیے ہوئے گناہ پر ندامت ہو, اور جس وقت وہ معافی مانگ رہا ہے زبان سے توبہ اور استغفار کے کلمات ادا کر رہا ہو, اور آئندہ کے لیے اس جرم کو, اس گناہ کو, اس نافرمانی کو, اس معصیت کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو, اگرچہ مستقبل میں وہ توبہ ٹوٹ جائے. این درگہ ما درگہ نومیدی نیس صد بار اگر توبہ شکستی بازا, یہ دربار ہمارا دربار ہے, دنیا کے کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے. ہمارے دربار میں 100 مرتبہ بھی تیری توبہ ٹوٹ جائے پھر آ جا, پھر ہم تجھے معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے اس وقت تک شیطان نے قسم اٹھائی تھی اللہ تعالیٰ کی عزت اور کبریائی کی کہ ربا تیرے اس آدم کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا, میں ان کی نسل کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسم میں آخری سانس باقی ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم, میں بھی بنی آدم کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ اس کے جسم میں آخری سانس باقی ہوگی. حالت غرغرہ کہلاتی ہے جب تک کہ بندے کے دنیا سے روابط جڑے ہوئے ہوں, ہوش و حواس میں ہو, ابھی حجابات نہیں ہٹے, نظر کی کیفیت شروع نہیں ہوئی, دنیا کے ساتھ تعلق جب تک جڑا ہوا ہے, آخری لمحے میں بھی اللہ میں سے معافی مانگتا ہے, اللہ میں سارے گناہوں کو دھو کر صاف فرما دیتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ آخری دم تک کھلا رکھا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست تھا, شمعون اس کا نام تھا. ایک موقع پر آپ کو اطلاع ملی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے کہ شمعون 70 سال کی عمر ہو چکی تھی, زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, آپ اس کی عیادت کے لیے اپنے پڑوسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. فرمایا شمعون 70 سال تو نے آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے گزار دی, اب تو دنیا سے جا رہا ہے, زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, جاتے جاتے کم از کم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تو مان جا. کس درد کے ساتھ اس کو دعوت دی ایمان کی, اسلام کی, وہ بھی پکا پیسا تھا, پکا پاپی تھا, پرانا کھڑوس تھا, 70 سال آتش پرستی میں گزار چکا تھا. آگ کی پوجا کرتے کرتے اس کے چہرے کے اندر آگ کی تپش کی وجہ سے سیاہی پیدا ہو گئی تھی. فرمایا کہ 70 سال آگ کی پوجا کرتے کرتے تیری جلد جھلس گئی ہے, اب جا رہا ہے, اب تو اپنے مالک و خالق کو پہچان کے اس کو مان کے چلے جا. کہا کہ کیسے مانوں, تم لوگ جو اس کو مانتے ہو تم لوگوں میں بھی کوئی خاص چیز تو دکھائی دیتی نہیں, رات دن چرچے کرتے ہو, دنیا کی حقارت کے تذکرے کرتے ہو, پھر بھی دنیا کی کمائی میں لگے رہتے ہو, دنیا کی برائی اور مذمت بیان کرتے ہو, لیکن تم مسلمان لوگ بھی دیکھتے ہیں صبح سے نکلتے ہیں شام تک کمائی 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 کمائی, کاروبار روزگار اور زراعت اور معاشرت میں لگے رہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ تم لوگ کہتے ہو موت آئے گی موت آئے گی, موت کی تیاری تو تم کرتے دکھائی نہیں دیتے. تیسرے تم لوگ کہتے ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, پھر بھی اس کی ناراضگی کے کام کرتے پھرتے ہو. یہ تین چیزیں میرے لیے ایمان لانے سے رکاوٹ ہے. فرمایا کہ یہ تو آشنا لوگوں کی باتیں ہیں, جو جانتے اور پہچانتے ہیں نا تو ان کے اندر یہ کمی کوتاہیاں بھی ملتی ہیں. تو 70 سال سے آگ کی پوجا کر رہا ہے, میں ہمیشہ ساری زندگی اپنے مالک و خالق کی عبادت کرتا آیا ہوں, آج دیکھتے ہیں کہ کون کس کا ساتھ دیتا ہے. تو نے آگ کی پوجا کی ہے, میں نے رب عز الجلال کی عبادت کی ہے, آجا آگ کے اندر دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس آگ کی تو نے 70 سال پوجا کی ہے وہ تجھے محفوظ رکھتی ہے یا مجھے. میرے رب نے اگر چاہا تو میرے رب کے حکم سے وہ آگ مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گی. اور یہ بات کرتے کرتے بے دھڑک آگ جو جل رہی تھی کہیں پاس, اس میں ہاتھ گھسیڑ دیا. ہاتھ ڈالے ہوئے دیر گزر گئی, کافی دیر ہو گئی, اور آگ نے ایک بال بیکا نہیں کیا, ایک روئیں نہیں جلایا. ہاتھ نکالا تو بالکل ترو تازہ صاف شفاف. اس بات کو دیکھ کر اس کے دل پر ایک اثر ہوا کہ میں 70 سال سے آگ کی پوجا کر رہا ہوں لیکن مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میں اپنا ہاتھ اس میں ڈال سکوں, یقیناً وہ مجھے جلائے گی. فرمایا کہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آگ اس کی پوجا پاٹھ تیرے کتنے کام آتی ہے, اور میرے رب کی قدرت اور اس کی قوت اور اس کا حکم کتنا کام آتا ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے جب ہاتھ ڈال دیا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا, کہا کہ حسن اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کوئی پروانہ دو گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچائے گا اور میری مغفرت فرمائے گا؟ فرمایا کیوں نہیں. فوراً ایک کاغذ منگوایا, رقعہ لکھ کر دے دیا کہ یقیناً ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائیں گے, تجھے آگ کے عذاب سے بچائیں گے. ایک پرچی اس کو لکھ کر دے دی. یہ جاہو جلال کے وقت ہوتے ہیں, بسا اوقات انسان کی ایمانی غیرت بالکل جوش میں ہوتی ہے, انسان کسی ناز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے کبھی کوئی بات کہہ دیتا ہے. ربا اشعسا اخبرا مدفوعا بالباب لو اقسم علی اللہ لابرا. بہت سے میلے کچیلے حال بکھرے بال اللہ کے نیک اور محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جھوٹا نہیں ہونے دیتے. کہ کیفیات ہوتی ہے بسا اوقات. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مناظرہ چلا ایک آتش پرست سے اور اسی طرح بات چیت ہوئی. فرمایا کہ چلو آگ کو چھوڑو, تو بھی اور میں بھی آگ کے اندر لگاتے ہیں انگلی, دیکھتے ہیں کس کا ہاتھ جلتا ہے. وہ بھی سہم گیا, ڈر گیا, کہا کہ نہیں. تو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آگ جل رہی تھی اور آپ نے اتنے دھڑلے سے پیشکش کر دی کہ آؤ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ آگ اگر میرے مالک و خالق کی مخلوق ہے اس کے حکم سے مجھ پر ٹھنڈی ہوگی, اور تو بھی ہاتھ ڈال, حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا. تو شاگرد نے پوچھا حضرت آپ نے اتنے دھڑلے سے یہ بات کیسے کہہ دی؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر اس وقت وہ ہاتھ ڈالتا میں بھی ہاتھ ڈالتا آگ میرا ہاتھ کبھی بھی نہ جلاتی. اس وقت میں اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو بیان کر رہا تھا. اس وقت میرا پیغام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تھا. اگر میں اس وقت ہاتھ ڈالتا آگ ذرہ برابر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی. یہ ایمانی جوش اور ولولہ ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے اس کا. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی کچھ سالوں پہلے حضرت والد ماجد کی حیات میں ایک فیکٹری میں ایک پٹھان ملازم تھے اور ایک ہندو ملازم تھا. پٹھان تو وہ چوکیداری کے پر معمور تھے اور ہندو وہاں ملازمت کرتا تھا کسی فیکٹری میں, اور اسی ایمان اور اسلام اور کفر کے اوپر بحث چھڑ گئی. صاحب ایمان کا تو اسلام اور ایمان بالکل پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے. کینٹین کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر ملازمین بھی دوپہر کا وقت اپنے سارے وہاں جمع تھے, اور اسی دوران جب یہ ایمان اور اسلام اور کفر کی بات چھڑی اور ایک طرف ایک مومن مسلمان سرحد کا باشندہ, دوسری طرف ہندو, دونوں میں جب بحث چڑھی اور چولہے کے اوپر گرم گرم چھولے ابل رہے تھے, اس جوش اور غیرت ایمانی کے اندر اس صاحب ایمان نے کہا کہ چل تو بھی ہاتھ ڈال چھولوں کے اندر, میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں چھولوں کے اندر. اور یہ کہنے کے ساتھ ہی ابلتے ہوئے چھولوں میں ہاتھ ڈال دی اور دیر تک ہاتھ ڈال کے نکالا, بالکل صحیح سالم تھا.
وہاں کے ملازمین حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ ابلتے ہوئے چولوں میں ہاتھ ڈال دینے میں اور ذرہ برابر یہ ایمانی غیرت اور جوش جس وقت انسان کا عروج پر ہوتا ہے، یقیناً اس وقت اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے. حضرت حسن بصری نے رقعہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تجھے آگ کا عذاب نہیں دیں گے، تیری مغفرت فرمائیں گے. جس اعتماد کے ساتھ، جس توکل اور بھروسے کے ساتھ پرچہ لکھ کر دیا تھا، اللہ اکبر، اس نے ایمان اور اسلام قبول کیا اور پھر زارو قطار رویا کہ ساری زندگی تو آگ کو پوچھتے ہوئے گزار دی، اب واپسی کا مرحلہ ہے، نہ جانے آگے کیا بنے گی. ایک پرچی حسن بصری نے لکھ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ کا عذاب نہیں دے گا، تجھے مغفرت فرمائے گا. رویا زارو قطار، رویا اور رلایا، اور پھر مرتے مرتے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو یہ رقعہ، یہ پرچی میری مٹھی میں تھما دینا. انتقال ہو گیا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنی نگرانی میں اس کو غسل کفن، دفن کے سارے معاملات سنبھالے اور اس کی وصیت کے مطابق اس کے دائیں ہاتھ میں وہ پرچی تھما دی، سپرد خاک کر دیا. رات ہوئی، پریشان تھے، فکر مند تھے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہے تھے، حسن تجھے تو اپنی مغفرت کی خبر نہیں کہ تو بخشا جائے گا کہ نہیں، نہ جانے کس بات پہ تیری پکڑ و گرفت ہو جائے، تو نے اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لے لی. فکر مند ہے اور پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں. اسی فکر کے اندر آنکھ لگی، دیکھا تو وہی آتش پرست شمعون جنت کے اندر سونے کا تاج پہنے ہوئے گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے. پوچھے، شمعون کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ آپ کے رقعے کی برکت سے اللہ پاک نے واقعی در مجھے عذاب سے بچایا، میری مغفرت اور بخشش فرما دی، میرا ایمان اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوا. اور یہ بات چیت کرنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں وہ پرچی تھی، کہا کہ حسن اب مجھے اس پرچی کی، اس رقعے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی پرچی آپ پکڑے. واپس تھما دی. خواب سے جب بیدار ہوئے، آنکھ کھلی تو واقعی در وہ پرچی ہاتھ میں موجود تھی. اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اس نے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. شرط یہ کہ بندہ سچی توبہ کرے، سچی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، بڑے بڑے عذاب ٹل جاتے ہیں. اور تیسری چیز دعاؤں کا اہتمام ہے، دعاؤں کا التزام ہے کہ ان مصیبت میں گھرے ہوئے حالات کے اندر ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگا کر، منت سماجت کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہے کہ یا اللہ رحم و کرم فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما دے. ربی سلم سلم، ربی سلم سلم. آخرت میں جب ہم اور آپ گزر رہے ہوں گے، روز محشر کا دن ہوگا، اس وقت یہی ہماری زبان پر ہوگا، ربا سلامت رکھ، ربا سلامت رکھ، ربا سلامت رکھ. تو یہی کلمات یا سلاموں کی کثرت ہے، آیت کریمہ کی کثرت ہے، دیگر استغفار کے کلمات ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق نمازوں کے ذریعے، عبادات و تلاوت کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے جوڑنے کی ضرورت ہے. انہی مشکل حالات میں اللہ کے بے شمار لاکھوں نہیں کروڑوں بندے بے فکر مست و مگن زندگی گزار رہے ہیں. تعلق جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط جڑا ہوا ہے، اس مضبوط تعلق کی برکت سے اسی جہاں میں انہی حالات میں بالکل بے فکر بے غم ہیں، زندگی پرکیف پائی، گرچہ دل میں غم رہا، ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق جڑ جائے، محبت ہو جائے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ سدھار لے، نمازوں کا اہتمام ہو اور زبانی طور پر توبہ استغفار ذکر اللہ کی کثرت ہو، آیت کریمہ کا ورد ہو، درود شریف کی کثرت ہو، یہ بڑی بڑی اللہ پاک نے نعمتیں اور خزانے اس امت کو عطا فرمائے ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بندوں کو نکالتے ہیں، مشکلات ختم فرماتے ہیں. ابھی منگل، پیر اور منگل کے درمیانی شب، ہمارے اکابرین میں، ہمارے اسلاف میں بہت بڑی شخصیت اور ہمارے سر کا تاج حضرت مولانا مفتی محمد ظہر علی خان صاحب رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے. عمر دراز پائی، خدمت کے لیے اللہ پاک نے چنا، رات دن قال اللہ قال الرسول، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، قرآن و حدیث کی خدمت اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا. پورا ایک اس قدر بڑا علمی وہاں ادارہ، اس میں رات دن صبح و شام طلبہ اور طالبات کے سامنے علمی نکات، علمی موتیوں کو بکھیرنے کا سلسلہ. 7 دسمبر کو وفات پائی اور چند دن پہلے اللہ پاک نے جیتے جی ایک خواب دکھایا. وہ خواب 30 نومبر ہی کو انہوں نے اپنے درس کے اندر اپنے شاگردوں کو سنایا کہ یہ خواب میں نے دیکھا کہ جس میں میرا انتقال ہو گیا، مجھے قبر میں اتار دیا گیا اور ایک حسین اور جمیل خوبصورت نوجوان میرے پاس آتا ہے. آنے کے ساتھ تسلی اور خوشی ہوتی. اسی کے ساتھ ایک اور دوسرا حسین و جمیل نوجوان جو اس سے بھی زیادہ تنون صحت مند توانا اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت, یہ دو نوجوان میری قبر میں آ جاتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے منکر نکیر آ گئے. یہ وہ خواب ہے جو انہوں نے وفات سے چند دن پہلے خود اپنے ہی شاگردوں کو سنایا اور محفوظ ہو گیا. فرمانے لگے کہ اتنے میں منکر نکیر آ گئے. تو یہ جو دو نوجوان خوبصورت آئے ہوئے تھے, انہوں نے منکر نکیر سے کہا لاؤ وہ کاغذات ادھر لاؤ, سوال جواب کے پرچے ادھر لاؤ. ادھر لیا اور اس کے بعد جوابات تحریر کر کے فرمایا کہ جاؤ, ہو گیا حساب ہو گیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا کہ پہلے نمبر پر جو نوجوان آیا حسین و جمیل خوبصورت, وہ آپ کی نماز فجر ہے. ساری زندگی آپ نے فجر کا بڑا اہتمام کیا, تو نماز فجر ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کی قبر کا ساتھی بن کر آئی. کہا کہ میں قرآن کریم ہوں. شروع میں اللہ پاک نے فرمایا نماز فجر سے کہ جاؤ اس کا بیڑا پار کرو, حساب برابر کراؤ. پھر فوراً حکم ہوا کہ نہیں تم بھی جاؤ, یعنی قرآن کریم کو حکم ہوا کہ تم بھی جاؤ, کیونکہ وہ ساری زندگی قرآن کریم کا درس دیتے ہوئے انہوں نے گزاری تھی اور دورہ تفسیر ہر سال ہوا کرتا تھا, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے طلبہ پوری اس میں پھیلے ہوئے ہیں. تو خواب ہی کے اندر اس نے کہا کہ رب عز و جلال کی طرف سے حکم ہوا قرآن کریم کو کہ تم بھی جاؤ, تمہارا چرچا انہوں نے مشرق و مغرب میں کیا ہے. تو کہا کہ میں بھی آپ کے پاس آ گیا ہوں. اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے آپ کو جنت کے نظارے ہوتے رہیں گے. یہ باتیں خواب میں دیکھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حیات میں اپنی زندگی میں جب طلبہ سے تذکرہ کہا, فرمایا کہ اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ اگر میرے بس میں ہوتا سونے چاندی ہوتے تم پر خوشی میں لٹا دیتا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا پیارا خواب دکھایا ہے. اور دعا دی, دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کو میرے لیے سچا اور حقیقت بنا دے. یہ خواب دیکھنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جانے سے پہلے ہی بشارت دے دی کہ خدمات انشاءاللہ قبول و مقبول ہیں. اور پھر چند دن کے بعد انتقال فرما گئے. اور خود ہی فرمایا بھی کہ میں نے پھر جب احادیث میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملے کہ جب انسان قبر میں لیٹا دیا جاتا ہے تو دائیں طرف اس کی نمازیں, بائیں طرف اس کی زکاتیں, اور پاؤں کی طرف صدقات اور خیرات, اور سرانے کی طرف ایمان اور قرآن اس کے محافظ بن کر اس کے پاس آ جاتے ہیں. بندہ جب زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے, محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے, جانے سے پہلے اللہ پاک نے اندازہ دے دیا. اور خود اپنی زبان سے, ورنہ بے شمار واقعات اور قصے ہیں. ارادہ میرا تھا بیان کرنے کا لیکن وقت مکمل ہوا کہ جانے کے بعد تو مبشرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنواتے ہیں. کئی ایک افراد کو جانے کے بعد جب ان کے قریبی عزیز اقارب, کوئی دوست احباب, کوئی نیک بندے دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بیتی, مختلف مختلف انداز, مختلف مختلف احوال وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں عمل کے سبب, فلاں عمل کے سبب. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کسی نے دیکھا, پوچھا, فرمایا کہ اللہ پاک نے عرش اعظم کے سامنے کرسی لگوا دی, فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ, فرشتوں کو حکم ہے کہ 24 گھنٹے ان کے اوپر موتی نچھاور کرتے رہو, اس لیے کہ یہ وہ چہرہ ہے جس نے میری خاطر دنیا میں بے شمار مرتبہ کوڑے کھائے ہیں. فرمایا کہ احمد تم نے میری خاطر اپنے چہرے پر مار پٹائی کٹائی کھائی ہے, آج تم یہ اعزاز پاتے ہو کہ تم میرا دیدار جب چاہو جتنا چاہو دل بھر کر کر سکتے ہو. اپنا چہرہ انور اللہ پاک نے دیدار کے لیے, تجلیات کے لیے ان کے لیے کھول دیا. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے, استوار کر لیتا ہے, تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت دکھاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بھی حامی و ناصر ہوں, ہر قسم کی مشکلات کو, پریشانیوں کو ختم فرمائیں. بالخصوص یہ جو کرونا وائرس کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے, اب تو اس قدر اس کا عموم ہے, پھیلاؤ ہے. خود ہمارے نمازیوں میں بے شمار افراد ہیں, دوست احباب ہیں, جب رابطہ ہوتا ہے فون پر یا میسج پر تو پتہ چلتا ہے کہ فلانا بھی کرونا میں متاثر, فلانا بھی کرونا, بے شمار. اسی لیے پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس وبا کی شدت کے دوران اہتمام سے ماسک کا اہتمام ہو, ہاتھوں کی صفائی دھلائی شفافیت کا انتظام ہو, اہتمام ہو. روحانی لحاظ سے صدقات خیرات, استغفار, دعائیں, رجوع اللہ, تعلق مع اللہ, اور ساتھ میں ظاہری اسباب جو سنت ہیں ان کو اپنانے کے اندر ماسک کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے. پچھلے ہی جمعے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی پیغام دیا کہ مجموعوں کے اندر جہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہو وہاں اہتمام کے ساتھ ہم ماسک لگا لیا کریں تاکہ خدا نہ خواستہ اس بیماری کے حملے سے ہم بچے رہیں. جو بھی متاثر ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ اسپتال کا سامنا کرنا پڑا ہے, الامان والحفیظ, نہ جگہ ملتی ہے، جگہ مل جائے تو کوئی پرسان حال نہیں، ہاتھ لگانے والا کوئی مریض کو دیکھنے والا نہیں ملتا، ہر ایک ڈرتا ہے کہ یہ وبا، یہ بلا، یہ بیماری مجھے بھی نہ لگ جائے۔ ڈاکٹروں کے جو اندرونی جو معاملات ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب کا بیان تھا پچھلے والے جب رمضان میں شدت تھی، کہا کہ میں ایک مریض کے پاس جا کے میں نے حال پوچھا تو بےچارے تڑپے ہوئے تھے، کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی لا دو۔ میں ایک گلاس پانی لے کر آیا، اس قدر پیاسے تھے، کہا ایک گلاس اور لا دو۔ تو میں نے کہا آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی؟ کہا 24 گھنٹے سے پیاسا ہوں، کسی نے مجھے پانی کو نہیں پوچھا، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے آ کے مجھے پوچھ لیا۔ تو ایسی نوبتیں آ جاتی ہیں الرحمٰن والحفیظ کہ مریض کا وہ ہاتھ لگاتے ہوئے تیمارداری کرتے ہوئے، لوگ ڈرتے ہیں، اسپتال کا عملہ ڈرتا ہے کہ بیماری نہ لگ جائے۔ تو اللہ پاک نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو ایمان کے بعد عافیت کی نعمت اور صحت کی اللہ پاک نے دولت دی ہے، اس کی قدر اگر ہم احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے کر لیں تو یہ عقل مندی ہے۔ اپنی صحت اپنے ہاتھ میں، انسان خود محفوظ رہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی متاثر نہ ہو، اور تھوڑے سے ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل، اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت، اس کی مدد، اس کی نصرت اور منت اور سماجت، یہی ہمارا ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ترس کھاتے ہیں۔ کس کی دعاؤں سے پوری امت کی اللہ پاک نجات کے فیصلے فرما دیں یہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے درمیانے مرد عورت بڑے بوڑھے سب کی حفاظت فرمائے، اور اس وبا کا خاتمہ فرما کے ہمیں بالکل بے فکری کے ساتھ، آزادانہ ایمان اور تقوی کے ساتھ خوشحال وسعت رزق والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جو ڈر اور خوف، دہشت اور وحشت جو دل دماغ پر چھائی رہتی ہے، انسان عادت ہو ویسے ہی مر جاتا ہے کہ نہ جانے کب مجھے بھی بلا لگ جائے، کب وبا لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام متاثرین کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو بھی متاثر ہوتے ہیں تو اکثریت تو اس میں جلدی صحت بحال ہو جاتی ہے، پہلے ٹیسٹ کے اندر ثابت ہو جاتا ہے اور دوسرے ٹیسٹ کے اندر اللہ پاک کے فضل سے کلیئر بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی، ملک و ملت کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہلاکتوں سے اور اللہ پاک جانوں کے جانے سے پوری قوم کی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی، ان شاء اللہ آئندہ۔